والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف نیت ضرور فرمائیں جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا یا دیکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کے ہوا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی کھانا پینا سامنے آ گیا کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی البتہ ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیجئے چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اب مرضی ہو تو کھا پی لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 12 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
اسکریپ کا مطلب استعمال شدہ ناکارہ کباڑ سے ہے اسکریپ زیادہ تر ذیل درج اشیاء کے ہوتے ہیں لوہا اسٹیل تانبا پلاسٹک اسکریپ کی بھی قیمت اور اہمیت ہوتی ہے اسکریپ کے سامان کو پگھلا کر اس کی کثافت دور کر کے اس سے نئی اشیاء بنائی جاتی ہیں اس عمل کے ذریعے وسائل کی بچت ہوتی ہے اور نئی معدنیات نہیں دریافت کرنی پڑتی اسکریپ اگر نہ کیا جائے تو دنیا میں کباڑ کے ڈھیر لگ جائیں اسکریپ سے معاشی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اسکریپ سے ری سائیکل انڈسٹری چلتی ہے اسکریپ کی ری سائیکل سے ماحولیات کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور توانائی کی بچت ہوتی ہے اسکریپ کو ری سائیکل کرنے سے نیا خام مال سستا ہو جاتا ہے اسکریپ کی انڈسٹری سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اسکریپ کی معدنیات ری سائیکل کر کے کئی بار استعمال کی جا سکتی ہیں اور ہم اپنے گھروں سے بھی فاضل اور ناکارہ اشیاء کو اسکریپ کر کے جگہ اور پیسے بنا سکتے ہیں
میرا نام محمد اشفاق ہے باب المدینہ کراچی سے امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سا ایسا سامان صرف اس نام پر جمع کرتے ہیں کہ کام آئے گا جو جگہ بھی گھیرتا ہے اور اس کی مالیت بھی کم ہوتی رہتی ہے آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اس سامان کو کس انداز میں ترتیب دیا جائے
ماشاء اللہ ہزار کو جگہ بھی گھرتی ہے پھر اس میں کچرا جراثیم پھر اس کی قیمت واقعی کم ہوتی چلی جائے گی گلتا جائے گا سڑتا جائے گا کمزور پڑتا جائے گا دھول مٹی گرد اس کی چمک دمک کو مزید برباد کرتی رہی تو اس لیے وہ اس طرح کی چیزوں کو اسکریپ جس کو بولتے ہیں اور ہم لوگ وہ جونا پرانا سامان بولتے ہیں اس کو تو یہ چیزیں بیچ دینی چاہیے اور اس سے آمدنی بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گی اور آگے چل کر اس کی ری سائیکلنگ کا سلسلہ ہوتا ہے یا جو مالی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو خرید کر اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو ہر جگہ یہ خیال رکھنا چاہیے مساجد یا جو مدنی مراکز ہوتے ہیں ہمارے اس میں بھی یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ زمانے تک وہ اکٹھی رہتی ہوں اور پھر ان کی قیمتیں کم ہوتی ہوں تو یہ جو مجالس ہوتی ہیں عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کی مجلس کو بھی یہ کرنا ہے چند بار کہلوایا بھی ہے میں نے اور اس طرح دوسرے بھی یہ کریں مگر بیچنی وہی چیز ہے کہ جو مطلب واقعی اب مدنی مرکز کے استعمال کی نہ رہی خامہ خواہ مطلب یہ نہیں کہ اسٹور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس طرح کے اداروں میں خامہ خواہ بھی اسٹور ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ جیب سے پیسہ جائے تو تھوڑا درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اگر فنڈ کا پیسہ ہو تو تھوڑا درد کم ہوتا ہے، حالانکہ فنڈ کے پیسوں کی بھی اہمیت کم نہیں ہے، آخرت کا حساب اس کا پھر دیا نہیں جا سکے گا، تو چیزیں بہت ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، ڈھیر کے ڈھیر ضائع ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کے سامان، نیا فرنیچر آیا پرانا دبیڑ دیا، نئی کوئی الماری ہے پرانی الٹا سیدھا ٹھا کر کے پھینک دی، یہ ہوتا ہے مطلب اس طرح کے اداروں میں، خاص کر گھروں میں نہیں، گھروں میں لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ رحم کرتے اپنے مال پر، تو بہرحال گھر ہو یا باہر ہو، اپنی کوتاہی سے جان بوجھ کر مال ضائع کرنا یہ حرام ہے اور جاننا میں لے جانے والا کام ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ تو بہرحال یہ کہ اسکریپ کی اپنی اہمیت ہمارے ملک میں تو ہے، باہر ملکوں میں ہر جگہ نہیں ہے، باہر ملکوں میں جائیں گے نا جو ترقی یافتہ ہوتے تو وہاں تو پوری پوری کاریں بسیں پھینک دیتے، آپ کو تعجب ہوگا، پھینک دینے سے مراد یہ کہ وہاں چونکہ لیبر مہنگا ہوتا ہے، یہ وہاں میدانوں میں کہیں جنگلوں میں یہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اس طرح ہوتا ہے، تو لوگ ان کے کلپرزے نکالتے رہتے ہیں، لیکن غالباً قانون یہی ہے کہ جو رکھ کر آیا نا یہی اس کا مالک ہوتا ہے، کسی کو اس میں سے لے جانے یا پوری کار کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جو میری انقص معلومات ہے، خدا بہتر جانے۔ اچھا پھر یہ کہ پرانے صوفے، پرانے پلنگ، پرانے کارپیٹ جو مستعمل استعمال شدہ، یہ بھی ان ملکوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، کچرا کنڈی، ہماری طرح کی کچرا کنڈی نہیں ہوتی جہاں ناک بند کرنی پڑے، وہاں کی کچرا کنڈی بھی جو ہے نا یہ ہمارے کمروں سے بعضوں کا زیادہ ستھری ہوتی ہے دیکھنے میں، اندر جو بھی ہو، تو اس طرح کی چیزیں بعض جو سمجھدار لوگ ہوتے نا وہ وہاں کی کچرا کنڈی کے باہر سلیقے سے رکھ دیتے ہیں، ترکیب سے گندی نہ ہو اس طرح، تاکہ کوئی غریب غربا آ کر اٹھا کر لے جانا چاہے تو لے جائے، غریب وہ امیر ہو جو بھی تو وہ لے جائے، مگر وہ جگہ پھینکنے کی جو جگہ نا وہاں مخصوص جگہ پہ رکھتے ہیں، ہاں اور کہیں سے ملی تو اٹھا بھی نہیں سکتے کہ وہ لقطہ، لیکن یہاں قرینہ ہوتا ہے کہ یہ پھینکنے کے لیے لوگوں نے رکھا ہے، اب کوئی لے گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر جب گاڑی آئے گی نا اٹھانے کے لیے وہ رحم نہیں کرے گی، اب وہ تو سب کو اٹھا کر بے زردی کے ساتھ جنگلوں میں پھینک آئے گی یہ۔ لیکن باہر ملکوں میں بھی پرانی چیزیں جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پورے پورے گھر کا سامان لوگ بیچ دیتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں جیسے، تو وہ پھر مکان اگر لیتے ہیں تو وہ پھر ایسو سے رابطہ کرتے ہیں اور پورا گھر سامان ان سے خرید کے لاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت خدمت میں عرض ہے، یہ بھی رہنمائی فرما دیں، ایک تو یہ کہ فالتو اور زائد چیزوں کا بیچنا، تو بیچنے پہ باپا بہت کم رقم ملتی ہے، اگر وہی چیز کسی غریب کو دے دی جائے تو زیادہ فائدہ آپ محسوس کرتے ہیں،
آپ کو لینے والا ملے تو، ورنہ غریب نظر آنے والے ان کے بھی نخرے بڑے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ بھی وہ ایک سے ایک مطلب اس کی دکھنے میں گھر جیسا بھی ہو نظر آئے گا، اندر جاؤ تو پھر تجربے بڑی ترکیب ہوتی ہے، تو خیر اگر واقعی کوئی ضرورت مند ایسا لگتا ہے کہ یہ استعمال کرے گا تب تو دیں گے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا، لیکن بہرحال ہے وہی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم میں سے کوئی نیکی پا نہیں سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں نہ دے، تو خیر پھر بھی وہ اپنا جو بچا کچا جو پھینکنے والا بھی کسی کو دے دیں گے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا، لیکن وہ افضل جو ہے وہ یہ کہ اپنی پسند کی چیز، اب اپنی پسند کی چیز تو ہم دیتے نہیں ہیں تو چلو اب وہ جو زوائد ہیں وہی کسی کو دے دیں، ورنہ بیچنے جائیں گے تو وہ 100 روپے کا 1 روپیہ ملے گا، 1000 روپے کے 5 روپے ملیں گے، یہ پرانے سامان والے یا اسکریپ لینے والے جو ہے نا بہت سستا سودا کرتے ہیں، اور انہی سے لینے جاؤ نا اللہ اتنی سی چیز تو بولیں گے 1500 روپے 2500 جیسی چیز، اور لیا ہوگا اس نے 50 روپے کا، تو یہ ہوتا ہے، بہرحال دھندا ہے، ہر ایک لوٹنے میں مصروف ہے اس وقت۔ ये लूटना उर्फन है, शरण नहीं है। शरण तो अपनी चीज कागज का टुकड़ा 1000 रुपए का बेचे, मर्जी है मेरी चीज है। लेकिन महंगी चीजें बेचना जो है ना, ये मुसलमानों को खासकर ये एक अच्छा फेल नहीं, अच्छा काम नहीं है। मुसलमान का खैर खाई करनी चाहिए, उसकी भलाई चाहना चाहिए, खासकर गरीबों के हाथ में तो बिल्कुल सस्ता सौदा करना चाहिए। बुजुर्गों का ये अंदाज रहा भी है, गरीबों को सस्ता सौदा दिया जाए। वाकई ऐसा गरीब है, आप जानते हैं, मुफ्त भी दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, दूसरे से आदमी कमाई लेता है। और सादात किराम है इनकी तो खासकर रियाद, इनको ठगने का तो सोचे भी नहीं आदमी, ठगना तो किसी को भी नहीं है, लेकिन यार सैयद फिर इसका तो और भी मकाम है ना, तो किसी को भी क्यों ठगे, अपने गैर मुस्लिम को भी क्यों ठगे, जो हम मुसलमानों का इम्प्रेशन खराब पड़े किसी पर। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
SMS के जरिए सवाल है कि जो औरत इद्दत में हो उसे किस किस से पर्दा करना वाजिब होता है।
जिससे पहले वाजिब था औरत इद्दत में ना हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फिल्म एक्ट्रेस बनकर बाजारों में आकरती फिरे, उसको तो पर्दा ही पर्दा है। तो अब औरत को इद्दत में और कुछ लवाजमात भी होते हैं उसके, सादगी, अब वो उसमें टिप टाप नहीं कर सकती, जैसे कि जीनत करना तो वो जीनत नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती। अलबत्ता बाज जरूरतें ऐसी हैं कि जिनमें बाहर निकलने की भी इजाजत होती है, लेकिन वो जरूरतें बहुत टाइट है और कम है। जिस तरह और सूरतों में औरत निकलती है बाहर तो उसकी बहरहाल उसमें सख्ती होती है, लेकिन ये कि औरतें आजकल इद्दत पूरी करती नहीं है और ये मन घड़त मसला बना लिया है कि 40वां हो जाए ना तो बस इद्दत खत्म हो गई, 40वां नहीं, 40वां भी नहीं और 100वां भी नहीं। जो भी तरकीब है शरीयत की वो कुरान से साबित है, 4 माह 10 दिन, इसमें 1 घंटा भी कम नहीं करना है। 40वां और 50वां और ये ठीक है, 40वां करना जायज है इस आले सवाब के लिए, लेकिन इसका ताल्लुक इद्दत से नहीं है। किसी ने 40वां नहीं किया, किया ही नहीं तो क्या उम्र भर इद्दत करेगी, 50 साल जिएगी तो, ऐसा नहीं है। 4 माह 4 मंथ एंड 10 डेज ये मरने वाले की इद्दत है जिसका शोहर फोत हो गया। तलाक की इद्दत है 3 हेज, जो हामिला है अगर उसको जैसे शोर फोत हो गया या किसी ने 1 2 3 कर दिया और फौरन बच्चा पैदा हो गया उससे तो उसकी इद्दत खत्म हो गई। इसकी तफसीलात बहुत है, ये बाहर शरीयत में 8वें हिस्से में हर इस्लामी बहन को जानना इसका बहुत जरूरी है। अरे मैंने कोशिश की कि इस पर कोई रिसाला लिखूं पहले, यार इद्दत में ये बहुत इन लोगों ने अंधी चला रखी है कि इनको पता ही नहीं इनके मसाइल क्या क्या कर रही होती है। मैंने कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा, इसकी मतलब इतने मसाइल का इसमें वो हिसाब किताब है कि वो सारे लिखो तो ही मतलब, नहीं तो ये साइड पकड़ो तो वो साइड रह जाती है, वो साइड पकड़ो तो ये साइड रह जाती है। मुझे यूं लगा कि इसका रिसाले में ऐसा यानी उसको बंद करना मुश्किल है, इसका शायद मजमून वसी हो थोड़ा तो मतलब यानी कि क्यों सारे पहलू देखने पड़ेंगे। यूं मैं चंद साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोशिश की थी कि मैं करूं लेकिन फिर मैंने किया नहीं। तो बाहर शरीयत में इसकी तफसील है और ये जानना भी जरूरी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलहू अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये सवाल है कि जो वलियों के दरबार में या कोई भी बकरा वगैरह जाके वहाँ पे ज़बह करना इजाज़त है कि नहीं?
अगर किसी मजार शरीफ पर कोई बकरा ले जाता है कि वहाँ उसको ज़बह करेगा साहिब मजार के हिसाले सवाब के लिए और गरीबों में बांट देगा या मालदारों को भी बांट सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं इसमें, शरण जायज है। अपने घर में भी अगर ज़बह करके तकसीम करते हैं किसी बुजुर्ग के मजार पर ले जाने के बजाय उनके हिसाले सवाब के लिए, तब भी जायज है। मजार पर लेकर ज़बह करना थोड़ा दुश्वार होता है, वहां इतनी ऐसी जगह हो یا کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب زائرین کا آنا جانا, اور آپ بولو کہ اس بزرگ کے نام کا بکرا ہے اور اب وہ راستے میں آپ نے اس کو ذبح کیا اور لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, کہ راستے خراب ہو رہے ہیں, ان کے چپل یا پاؤں بھیگ رہے ہیں, یہ پھر مزار میں آ کر گندگیاں ہو رہی ہیں. تو یہ ہاں, اگر کسی مزار پر ایسا الگ سے حصہ موجود ہے کہ جہاں لوگ بکرے وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, مدینہ مدینہ, ورنہ پھر اپنے حساب سے اپنے گھر میں یا جہاں بھی ذبح کی ترکیب ہوتی ہے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو, حقوق عامہ تلف نہ ہو, کسی پر خون بھی نہ اڑے, کسی کے کپڑے بھی ناپاک نہ ہو, گندے نہ ہو, پھر اوجڑی نکلی یا جو بھی پھینکنے کی چیزیں وہ کسی کے دروازے کے آگے نہ ڈالے, روڈ پہ بھی نہ چھوڑے, اس سے چلنے والوں کو یا گاڑیوں میں گزرنے والوں کو تکلیفیں ہوں گی. قربانی کے جانور کے تعلق سے تو اتنی تکلیفیں لوگوں کو ہوتی ہوں گی کہ جس کی انتہا نہیں. جانور کٹا, پڑوسی کی دیوار پر سر کر کے اس کے خون کی دھار پہنچی, اس کی دیوار خون آلود کر دیتے ہیں, وہ پوچھنے والا نہیں ہے, اگلا بولے گا تو لڑائی کریں گے. قربانی کا جانور ہے تو قربانی جانور ہے تو کیا ہوا یار, اب کوئی حج پہ جا رہا تو بولو میں اس کو کونی ماروں, اس کو لات ماروں, حج پہ جا رہا ہوں تو یہ تھوڑی چلے گا. میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, اس کو لات مار کے ہٹا دیا, اس کو دھکا دے دیا, راستہ جا, اے راستہ دے, چل میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, تو یہ تھوڑی جائز ہو جائے گا. کوئی جو جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے ناجائز ہے. تو اس لیے وہ عبادت ایسی ہرگز نہیں ہے جس میں کسی مسلمان کی دل آزاری ہو. یہ دل آزاری کے سامان ہم لوگ کر لیتے ہیں اپنے طور پر, اپنی نادانیوں کی وجہ سے. معلومات نہیں ہے, صحبت اچھی نہیں ہے, عاشقان رسول کی صحبت ہو, مدنی ماحول ہو, مدنی قافلے میں سفر کا جذبہ ہو اور سعادت بھی ملتی ہو, مدنی انعامات پر عمل کی ترکیب ہو, پھر یہ کہ نماز, فیضان نماز کورس, اصلاح اعمال کورس, اس طرح کے ساتھ ساتھ دن کے جو ہمارے کورس ہوتے ہیں, اس طرح کے کورس کیے ہوں تو پھر ذہن بنتا ہے نا. ویسے گھر بیٹھے تھوڑی ذہن بن جاتا ہے, ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کر آتا نہیں ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر محفل میلاد کے لیے چندہ جمع کیا تو اب اس پیسے کو مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے. جس عنوان پر, جس مقصد کا بتا کر چندہ لیا تو اسی مقصد میں اس کو خرچ کرنا یہ لازم ہے. دوسرے اس میں خرچ کرے گا تو اس کو تاوان دینا پڑے گا, اتنے ہی پیسے اس کو لوٹانے پڑیں گے. یا پھر یہ کہ وہ اس سے بات کرے اور وہ اگر معاف کر دے تو وہ ایک الگ صورت ہے. تو یہاں تو ہمارے یہاں بہت ہوتا ہوگا ایسا, مسجد کا چندہ مدرسے میں لگا دیتے ہوں گے, مدرسے کا چندہ مسجد میں لگا دیتے ہوں گے, بہت کرتے ہوں گے. تو یہ سب یہ سیکھنے سے آتا ہے, بغیر سیکھے جو کرے گا تو وہ ادھر اندھا اور انجانا ایک ہی ہوتا ہے. اس سلسلے میں چندے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے, اسی طرح وہ چندہ جمع کریں گی شرعی احتیاطیں, یہ بھی ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. تو یہ رسالے پڑھیں آپ, سمجھ میں نہ آئے یا کوئی اور صورت ہو تو علماء سے پوچھ لیں. اپنے یہاں تو ماشاءاللہ علماء کی کثرت ہے, پھر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے, اس کے فون نمبر بھی اسکرین پر چلتے رہتے ہیں. وہ آپ کوشش کریں, منزل خود آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گی. اگر آپ کوشش ہی نہ کریں تو کیسے ہوگا؟ اور خالی خالی بیٹھے بیٹھے لوگ بولتے ہیں یار یہ مسئلہ مدنی چینل پر ہم نے سنا, یہ تو کس کوئی عالم نے ہم کو نہیں بتایا. کوئی عالم کیسے بتائے گا؟ آپ نے عالم سے جا کے پوچھا, عالم کی صحبت میں دو گھڑی بیٹھے آپ جو آپ کو بتاتے, ہم نے پہلی بار سنا, کبھی نہیں سنا تھا. یہ دلیل ہے, یہ بیکار دلیل ہے. ہماری کوتاہی, ہماری سستی ہے, ہم کو سیکھنا چاہیے. ہر گھر میں کم از کم ایک عالم بھی بنانا چاہیے, ایک بچہ ہو اس کو حافظ قرآن بنائے اور جامعۃ المدینہ میں دے دیں. یہ اللہ کرے کہ علم دین سے مالا مال ہو کر نکلے. آپ گھر میں انشاءاللہ رہنمائی بھی ہوگی, ذہن بھی بنے گا, اللہ کرے گا نمازوں کا سلسلہ ہوگا, مدنی ماحول بھی بن سکتا ہے, اور اس طرح بہت کچھ فائدے ہوں گے, آخرت کے بھی فائدے. اور سارا کام کرنا ہی آخرت کے لیے, ہمیں آخرت کا فائدہ ہے. تو دنیا میں اچھی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا کنچی آنکھ والے بے وفا ہوتے ہیں؟
یہ جو نیلی آنکھ ہوتی ہے,
نیلی نیلی, یہ عموماً جو بچپن میں دیکھتے تھے, کھیلتے تھے, गोलियां टाइप के वो क्रिस्टल
कांच की गोलियां जी जी,
तो उस टाइप की जो आंखें जिसकी वो ऐसी चमक दमक वाली होती है ना, तो उसको कंची आंख बोलते थे।
अच्छा,
यही लिखा हुआ है।
अच्छा, अब अगर हो वाकई तो मैं बोलूंगा, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पहली बार सुना है, ऐसे ही बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारा जो इसकी आंखें होंगी इसका कसूर क्या है, उसको तो ये बेचारे को सताना शुरू कर देंगे। तो कोई ऐसी आंख वाला हो ना तो उसको कभी भी मतलब यानी कि दिल आजारी नहीं करनी चाहिए जैसा अल्लाह ने बनाया। अब हमारे माशरे में मशहूर है लंबा बेवकूफ होता है, किसी को देखना नहीं। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु दराज कद थे, लंबे तो मैं हम अपने लिए कहेंगे ना, यानी माना वही है, बड़े कद के थे। है कोई अक्लमंद जो इनका मुकाबला करे, इनकी नालेन पाक का मुकाबला कर रहे, इनके कदमों तले जो धूल आ गई ना, बड़े से बड़ा अक्लमंद उस धूल का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, ये बोलते हैं ठीक ना बदमाश है, बदमाश होता है, ये भी मशहूर है। मौला मुश्किल कुशा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम का कद मुबारक जो था ना, वो बहुत बड़ा था, अजमत में बहुत बड़ा था। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गएंगे, लेकिन लफ्ज ठिकना यही है, हम नहीं बोल सकते कि ये अदब वाले अल्फाज नहीं है। तो मैंने जो समझाना था वो समझा दिया। तो अब मौला मुश्किल कुशा जो के जिनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, के मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो नऊज़ु बिल्लाह, मौला मुश्किल कुशा जैसा कोई शरीफ माँ जन के दिखाए। तो ये अवाम में ये बोलते हैं इस तरह, ये मुहावरे चल पड़े, लेकिन जाहिर किसी हम बोलेंगे कि लंबा बेवकूफ तो कितना दिल दुखेगा उसका। तो लंबे जो होते हैं इतने माशाल्लाह समझदार होते हैं, बस हमारे मुफ्ती दावत इस्लामी कद लंबा था उनका, मुफ्ती थे और परहेजगार आदमी थे, तहज्जुद गुजार आदमी थे, कुरान करीम के बहुत पक्के हाफिज थे। कि इनको खाली कुरान करीम का तर्जमा बोलकर भी अगर कहा जाए ना कि इस तर्जमे की आयत आप हमको बता दें तो वो बता देते थे। ये सुना है मैंने अपने सहे भाइयों से, मेरा डायरेक्ट इस बात पर कोई इनसे बात नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है बहुत जहीन थे और खौफे खुदा वाले थे। तो अब ये हर लंबा बेवकूफ थोड़ी होता है, तो जो नॉर्मल होते हैं तो हर नॉर्मल को शरीफ आदमी थोड़ी होता है। ये डाकू क्या सारे ठिकने होते हैं? डाकू तो दहशतगर्द के सारे ठिकने होते माजल्ला। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि हमको उसने अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया, और जिसकी समझ में अल्लाह और रसूल आ गए वो बेवकूफ हो नहीं सकता। चाहे नीली आंखें हो, चाहे पीली आंखें हो, या आंखें गायब हो, चाहे आंखें बहुत ज्यादा बेहतरीन हो, अल्लाह और रसूल जिसकी समझ में आ गए, इस्लाम समझ में आ गया, जिसकी समझ में दीन आ गया, अक्लमंद अक्लमंद अक्लमंद, और जिसकी समझ में नहीं आया बेवकूफ बेवकूफ परले दर्जे का बेवकूफ। तो दीन समझ में नहीं आया, इस्लाम समझ में नहीं आया, ये ध्यान रखो यार। बाकी आंखें और ये कद और ये नहीं नापा करो यार किसी का, इसमें दिल आजारियों का बहुत खतरा है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
फेसबुक पेज पर भी सवालात का सिलसिला जारी है। लैला मजनू की कहानी, ये कहां कहां तक हकीकत है? सुना है लैला ये अल्लाह के वली थे।
हाँ, उसने वो लिखा, ये पढ़ा हो ना इन्होंने, लैला औरत थी, मजनू मर्द, और मजनू उनको आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने फतावा रज़विया शरीफ में ये फरमाया कि ये औलिया किराम में से थे मजनू, और इन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ था। इसका मतलब नऊज़ु बिल्लाह हरगिज ये नहीं है कि वो लैला के इसके मजाजी में गिरफ्तार थे, माज़ल्ला। औलिया किराम ये धंधे नहीं करते, ये तो फिल्में ड्रामे देखने वाले, और ये बिल्कुल बाजारी लोगों का अंदाज होता है जो आजकल, ये जो अंदाज चला हुआ है आश्की माश्की का, इससे औलिया किराम कोसों दूर होते थे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब
میرے سنوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ ایک تو یہ دو کردار ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کردار اس طرح کی کہانیوں کے مشہور ہیں، کیا ہر ایک کے بارے میں یہ استعمال ہوگا یا صرف ان کے بارے میں؟
شیری فرحت کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کوئی فرسی کردار ہو، شیری فرحت، فرحت نے دودھ کی نہر کھودی تھی پہاڑ میں، حالانکہ خواب میں بھی دودھ کی نہر پہاڑ میں کھود نہیں سکتا، دودھ کی نہر کیسے کھودے گی، پانی کی تو کھود سکتی ہے، تو یہ ہے مطلب اللہ بہتر جانے ان کی شرعی حقیقت کیا ہے، مجھے تو یہ خیالی کوئی کردار لگتا ہے شیری فرحت، اور بھی ہوں گے، ہاں پنو اور سسی پنو یہ تھوڑے پنجاب وچ غالباً، ہاں تو ہے مطلب یہ خیالی بھی ہوں گے اللہ بہتر جانے، ہم کو میٹھے مصطفیٰ سے پیار ہے، ہم کو میٹھے مصطفیٰ سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، اپنے کو اس سے مجازی کے لپڑے میں نہیں پڑنا ہے، ہم نے دل دے دیا میٹھے مصطفیٰ کو، بس خلاص، یہ ہمارے محبوب، ہم ان کے غلام، اب کسی چکر میں پڑنا نہیں ہے۔
ان کے قصوں کی جگہ اگر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھے پڑھائے جائیں، سنے سنائے جائیں، تو پھر اصلی جو عشق ہے وہ حاصل ہوگا۔
بے شک بے شک،
دل ہے وہ دل جو تیری
کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ امام صاحب جب تکبیر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تو رکوع سے اٹھتے وقت جب جو تکبیر کہتے ہیں، اس وقت ہمیں کتنی دیر کے بعد کھڑے ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح سجدے میں بھی یہی ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں تو جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کتنی دیر کے بعد ہمیں سر اٹھانا چاہیے؟ تو کیسا ایسی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ امام صاحب اللہ اکبر بول کے بیٹھ جاتے ہیں تب جو ہے وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اور سیدھے کھڑے ہو گئے ہوتے ہیں تب رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں تفصیلی کچھ جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔
امام کی اتباع واجب ہے اور بلا وجہ تاخیر اس میں نہیں کر سکتے، فوراً امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، البتہ امام سے پہلے نہ کھڑے ہوں، یعنی اس انداز میں کھڑے ہوں کہ امام جیسے کھڑا ہو چکا تو یہ مقتدی بھی کھڑا ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ سبحان ربی الاعلیٰ دو بار پڑھا ہے امام نے، اللہ اکبر کہہ دیا، تو اب یہ کہ ہم تیسری بار نہیں پڑھ سکتے، واجب ہے کہ ہم سجدے سے امام کے ساتھ آ جائیں۔ سبحان کہا تھا بھی، ربی الاعلیٰ تیسری بار پورا نہیں پڑھا تھا، آدھا پڑھا تھا، اس میں بھی فوراً امام کی تکبیر ہوئی، اب پڑھنا ختم اور ہم نے امام کی اتباع کر لی ہے، کہ امام کی اتباع واجب ہے۔ یہ لوگ میرا خیال ہے جو اس طرح کرتے ہیں نا، یہ اپنا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب پورا کرنے میں لگے رہتے ہوں گے، اس طرح ثنا، امام نے قراءت سنی، ثنا ادھوری تھی، بالکل خاموش، سننا فرض، خلاص، اب مطلب ہم اپنا پڑھ نہیں سکتے، ثنا پڑھ رہا ہے اور اگر انکار پر پہنچا ولا الہ اور قراءت شروع ہو گئی تب بھی وہ غیر رکا پڑھ لے گا، تاکہ وہ صرف انکار پر ختم نہ ہو، جیسے لا الہ اس کے معنی ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ مگر اللہ، تو اس لیے وہ صرف لا الہ کا، تو یہ تو ہر عبادت کرنے والے کا انکار ہو گیا کہ اللہ تو ہے حالانکہ، لیکن اس میں اس حصے میں انکار صرف انکار ہے، تو لا الہ الا اللہ کا شارٹ فارم جو ہے نا کلمہ طیبہ کا، تو یہ بعض اشعار میں لا الہ لکھا ہوتا ہے، لا الہ یہ شارٹ فارم نہیں اس کا، بلکہ شارٹ فارم کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ، یہ ہے, یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. اتحیات کا الگ مسئلہ ہے کہ جیسے کہ اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے دو رکعت کے بعد مثلاً اور امام نے تکبیر کہی تو اب اتحیات تو پوری کرنی ہے اور پوری کر کے کھڑا ہو. اسی طرح فرضوں میں بھی اتحیات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام نے سلام پھیرا تو اپنی پوری کر کے پھر سلام پھیرے, یا ادھوری نماز تھی تو اتحیات تو پوری کر کے کھڑا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرشتوں کو معصوم کہتے ہیں جبکہ معصوم تو انبیاء کرام ہیں, تو فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا فرشتوں کو مخلوق نہ ماننا کیسا؟
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں, اور فرشتوں کا انکار یہ کفر ہے. فرشتوں کا وجود تو قرآن سے ثابت ہے کئی آیتوں میں, بلکہ درود شریف کی جو مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے, کتنی مشہور آیت ہے. تو یوں تو بے شمار آیتوں میں ملائکہ کا ذکر ہے. ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے, ملک مانے فرشتہ, نہ اس میں کوئی مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فرشتوں کے, یہ جو اس کو مطلب دہریہ ہوتے ہیں نا, ناستک جس کو بولتے گجراتی والے, اور دہریہ اور انگلش میں کمیونسٹ. تو بہرحال یہ کہ جو خدا کے منکر ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, تو یہ کبھی بولیں گے فرشتہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے, کبھی بولیں گے جن نہیں ہوتے, یہ خالی یہ لوگ مولوی لوگوں کے مسئلے ہیں, جن کا کوئی وجود نہیں ہے. کبھی بولتے جادو ہوتا ہی نہیں ہے, جادو کچھ بھی نہیں ہے, اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا. تو یہ آپ کو بتا دوں, جنات کا انکار یہ کفر. قرآن کریم میں جگہ جگہ یعنی کئی جگہ جنات کا تذکرہ ہے, یہاں تک کہ قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہے, اس کا نام ہے سورۃ الجن. تو جنات کا وجود ہے, جادو کا وجود ہے قرآن کریم میں. موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعہ ہے اس میں جادو کا تذکرہ ہے, جادوگروں کا تذکرہ ہے. اسی طرح فرشتوں کا جگہ جگہ ہے. شیطان کا انکار کرتے ہیں تو شیطان نہیں ہے, یا وہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ, بدی کی قوت کا نام شیطان, یہ بھی بالکل غلط بات ہے اور کفر ہے. ان کا باقاعدہ وجود ہے شیطان کا بھی. تو یہ مدنی ماحول میں رہیں گے نا, دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی معلومات اپنے کو حاصل ہوتی رہے گی. انشاءاللہ مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں گے, اللہ نے چاہ تو نیک پرہیزگار ہو کر آپ معاشرے میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رضا کا مجدہ بھی ملے گا, ایمان بھی اللہ چاہے گا تو سلامت ہو جائے گا. مدنی انعامات پکڑ لیں آپ اور اس پر عمل کرتے رہے. مکتبۃ المدینہ سے اس کا رسالہ ملتا ہے, 2 روپے کا ملتا ہے, اور یہ لے لیں آپ, اس کو ایک نظر دیکھ لیں تو بہت اچھی اچھی باتیں ہیں جن پر آپ ٹک مارک کرتے رہیں, اور اپنے ذمہ دار کو روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے پر کر کے پھر مہینے کی پہلی تاریخ جب آئے چاند کی, اپنے کسی دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو جمع کروا دیں. تو اس طرح بھرتے رہیں گے نا کھانے تو آپ کو استقامت ملے گی, ورنہ پھر بھول بھولیں گے. تجربہ تو کریں آپ, ایک نظر دیکھ تو لیں گے اس میں ہے کیا, 2 روپے قربان کریں, ایک نظر دیکھ لیں کہ اس میں آخر ایسی کیا بات ہے جو یہ اس طرح ترغیب دلا رہی ہے.
نماز جنازہ کا سنت طریقہ بیان فرما دیں.
رسالہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ, اس میں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں, وہ دیکھ لیجئے. البتہ یہ کہ میت سامنے ہو اور نیت اس طرح کرے کہ میں نماز جنازہ اس میت کی پڑھ رہا ہوں, اور امام کے ساتھ وہ تکبیر کہیں گے, اس میں 4 تکبیریں جنازے کی نماز میں, یہ 4 تکبیریں جو ہے نا یہ نماز جنازہ کا رکن ہے, ایک بھی کام ہو گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ کہ نیت کر کے یہ شامل ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر اب پہلے پڑھیں گے ثنا. ثنا میں اور نماز کی ثنا میں نا جنازے کی ثنا میں تھوڑا سا فرق ہے. اس نماز جنازہ میں ثنا میں وجل ثنا کا یہ بھی پڑھنا ہے, کسی نے نہیں پڑھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی, لیکن یہ پڑھنا ہے وجل ثنا کا. اور اس کے بعد امام اللہ اکبر کہیں گے تو سب اللہ اکبر کہیں گے اور وہ درود ابراہیم پڑھیں گے. یہ نہیں یاد ویسا درود شریف پڑھ لیں. اچھا پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو اگر بالغ ہے تو بالغ کے جنازے کی دعا پڑھیں گے, مرد عورت کی ایک ہی دعا ہے, اور نابالغ ہے تو نابالغ بچہ ہے تو اس کی دعا, اگر نابالغہ یعنی بچی ہے تو اس کی دعا. یہ دونوں کی دعائیں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو یہ سب یہ سنتیں ہیں. اگر کسی نے نہیں پڑھی بالفرض دعا تب بھی وہ نماز جنازہ ہو جائے گی, لیکن سنتیں ترک نہیں کرنی چاہیے. پیسے گننا سیکھے اور بہت کچھ سیکھا یار, وہ نہیں آتی تو نماز جنازہ ہی ہم کو نہیں آتی, بد نصیبی ہے نا ہماری. تو یہ بھی سیکھنا ہے ہم کو. دعا پڑھ لی, اب جب امام اللہ اکبر کہیں گے چوتھی بار تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ کھول دیں گے. اس میں بعض لوگ ہاتھ باندھ کر سلام پھیرتے ہیں, بعض لوگوں کا پھر یہ ٹیکنیک دیکھی ہے میں نے, ایک سلام پھیریں گے ایک ہاتھ کھولیں گے, دوسرا سلام پھیریں گے دوسرا ہاتھ کھولیں گے. یہ اصل ہے نا بھیڑ چال, سیکھا نہیں ہے. نوٹیں گننا آتی ہیں, عمدہ غذائیں کھانا آتی ہیں, ایک سے ایک لیٹسٹ ڈیزائن کے کپڑے پہننا آتا ہے, دوسروں کو ڈرانا دھمکانا دل دکھانا ماں باپ کو ستانا یہ سب آتا ہے, لیکن نماز جنازہ نہیں آتی اور بہت کچھ نہیں آتا. قرآن کریم پڑھنا کہاں آتا ہے, ہماری اکثریت کو نہیں آتا افسوس. تو بہرحال یہ کہ وہ ہاتھ کھولنا ایک اور یہ سب عوامی ہے. جب چوتھی تکبیر ہو گئی امام نے کہہ لی چوتھی بار اللہ اکبر کہا تو بس وہ ہاتھ کو یہ کھلے بندے ہوئے ہاتھ اس کو لٹکا دینا ہے, کھول دینا ہے. یعنی جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہوتے نماز میں یعنی قیام میں, اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں کھول دیا اور اب امام کے ساتھ سلام پھرنے. پھر بہتر یہ کہ نماز جنازے کی دعا بھی ہمارے یہاں پڑھنے کا رائج ہے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجیے. میت کے لیے دعا ہے, اپنے لیے دعا ہے, مغفرت کی برکت کی دعا. تو یہ طرح طرح کے لوگ ملیں گے, اس میں آپ کو دعا سے بھی منع کریں گے. کبھی کوئی بولے گا یا رسول اللہ کیوں بولتے ہو, کبھی بولے گا جنازے کے بعد دعا گائے کو پڑھتے ہو, اور تم کو پوچھیں گے یار اللہ سے دعا مانگنے سے بھی منع کرتے ہو, شریعت نے منع تھوڑی کیا ہے. تو یہ کہ وہ طرح طرح کی مینٹلٹی ہے. آپ دعوت اسلامی میں رہو گے نا انشاءاللہ تو یہ وایا مدینہ آپ کو جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کھڑے ہو کر کھانا کھانا کیسا ہے, برائے کرم رہنمائی فرما دے.
سنت یہی ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھایا جائے, پھر اس کے مزید بھی آداب ہیں. بوفے سسٹم آج کل چلا شاید اس وجہ سے انہوں نے پوچھا, تو یہ سنت کے خلاف ہے. اور بھی بتانے کتنی خرابی
اس میں, کھانا بہت ضائع ہوتا ہے.
ہاں بہت خرابیاں اس میں ہوتی ہوں گی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ یہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ایک رسالہ ہے, اسے بھی حاصل کر کے اس کی آداب وغیرہ معلومات کی جا سکتی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قمر الحسن یہ پوچھ رہے ہیں کیا فرض نماز کا ثواب کسی کو دے سکتے ہیں؟
بے شک ایصال ثواب فرض نماز کا, فرض حج کا, رمضان شریف کے روزوں کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے.
حمزہ مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں کیا عورت مہندی لگا کر عمرے پر جا سکتی ہے؟
احرام کی نیت سے پہلے لگائی تو صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ختم قادریہ پڑھنے کا طریقہ شاہ سمائیے. سنا ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے 11 افراد کا جمع ہونا اور 11 ہی تاریخ کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں برکت عطا فرمائے, آپ کا سایہ, آپ کے آل کا سایہ صابر قائم و دائم فرمائے.
تو اس میں 11 آدمیوں کی کوئی قید نہیں ہے کہ 11 ہی پڑھیں یا 11 تاریخ کو ہی پڑھیں, اکیلا پڑھیں یا کچھ افراد مل کے پڑھیں, ہر طرح سے یہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کرے گا تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. یہ مفید ایک طریقہ ہے.
سوال ہے کاشف اتاری ہیں باب المدینہ کراچی سے, وہ کہتے ہیں کہ اکثر خواتین میں یہ عرف ہے یعنی معمول ہے کہ آیت کریمہ بہت گرم وظیفہ ہے, اس کو خواتین نہ پڑھیں, اس کی جگہ ختم قادریہ پڑھ لیں. اس کے بارے میں امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں؟
اور آیت کریمہ ویسے تو ہر آیت کریمہ ہے, قرآنی آیت تو کریمہ ہے, اس میں تو کرامت والی ہے، کرامت میں عظمت والی، عزت والی، لیکن مشہور جو آیت کریمہ جس کو آیت کریمہ بولا جاتا ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ سنا تو ہے اس کا کہ یہ وہ گرم یا سرد برل وہ ہوتا ہے، مطلب بعض کی ایسی تاثیرات ہوتی ہیں.
آیت کریمہ کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے اور فضائل دعا میں بھی مذکور ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو وہ مرد و عورت سب کے لیے ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعظم کا قول پھر یہ کہ جو کوئی بیمار ہو اور بیماری میں 40 بار پڑھ لے، اس بیماری میں فوت ہو گیا تو شہید اور زندہ رہ گیا تو مغفرت. اس میں مرد و عورت کی قید نہیں ہے. اس طرح کے اوراد و وظائف جو ہے نا، یہ جب کوئی زیادہ تعداد میں پڑھنے ہو نا تو اس کو لکھے ہوتے ہیں کتابوں میں اتنے ہزار بار پڑھ لو، اتنے ہزار بار، تو یہ نہ پڑھے جائے تاکہ جو اس کا ماہر ہو وہ اجازت نہ دے. ماہر یعنی کہ اپنے پیر سے بات کر لے، وہ اگر اجازت دے تو پڑھے، ورنہ یہ کہ اس میں بعض اوقات چوٹ لگ جاتی کہ یہ اسما کے موکل ہوتے ہیں اور یہ مطلب بعض اوقات کچھ اس کے یہ کہ پورا ایک فیلڈ ہے، یہ علم ہے، یہ فن ہے ایک، تو اس میں بہرحال یہ کہ بعض لوگ مجھے تو یعنی بارہا ایسے لوگ ملے کہ کسی نے وظیفہ بتایا وہ کر لیا، بولا ہم کو یوں ہو گیا، نفسیاتی اثر ہو گیا، تو یہ درد ہو گیا، وہ درد ہو گیا، یہ بیماری ہو گئی، اور ذہن کام نہیں کرتا، حفظہ ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے بہت علاج کیے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ملتے ہیں کبھی کبھی سے، کبھی بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، جن کو پہلے تو یہ پہرے وغیرہ نہیں تھے نا تو میرے پاس پکڑ کے لاتے تھے، بعض اوقات مجھ پر بھی بگڑتے تھے کہ دعوت اسلام میں آیا اور کچھ دن کے بعد یہ ایسا ہو گیا، آپ نے کیا اس کو پڑھنے کا بتا دیا. تو میں سمجھاتا کہ ہم اس طرح کے وظیفے بتاتے نہیں ہیں، ہم تو یہ سنتوں کی خدمت کرتے ہیں، نماز اور سنت، اور اس طرح کھاؤ، اس طرح پیو، اس طرح پہنو. تو یہ ہوتا کیا تھا، اب بھی ہوتا ہے کبھی کبھی میرے پاس آتے ہیں اجازت مانگنے کے لیے، میں تو سمجھا دیتا ہوں، منع کر دیتا ہوں. یہ جب آتے ہیں نا تو ان کو جذبہ ملتا ہے دین کا شوق وغیرہ، پھر ہر طرح کی، ابھی اتنے سارے ہیں اس وقت ماشاءاللہ ہزاروں ہیں، تو اب اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہوگا. کوئی تو ایسا ہوگا کہ بولے گا یار اپنی کبھی تہجد نہیں چھٹنی چاہیے، کوئی بولے گا یار فجر کے وقت تو نیند، وہ تو 4 نمازیں پکی ہیں اپنی، تو طرح طرح کے اس میں مکس ہوں گے. حالانکہ 5 نمازیں فرض ہیں، ایک بھی مائنس نہیں ہو سکتی. تہجد یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، نہ پڑھے تو بہرحال گناہ نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیے. تو خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ جب آئے گا نا تو کسی سے مشورہ ہوگا، کوئی مطلب یہ کتابوں کی دکان ہے، ہر طرح کی کتاب ملے گی آپ کو، تو اس میں کوئی وظیفے کی کتاب ہاتھ میں آ جائے گی، پھر یہ اس میں لکھا ہوگا کہ عمل باموکل، اس میں اتنی بار یوں پڑھنا ہے تو ترک جلالی تو ترک جمالی، یہ لکھے ہوتے ہیں سب. اچھا اب یہ بھائی نے پکڑی تسبیح 500 دانے کی، نہیں یہ گیا بیٹھ، رات کو بتی بجا کر آدھی رات کو اٹھ کر یوں یوں کر کے پھر پڑھنا ہے. اب بھائی نے پڑھا اور پھر ذریعے پڑھے گا تو یا تو اس نے سنا ہوگا کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے، لیکن نہیں مجھے موکل پکڑنا ہے، تو ابھی اس نے پڑھنا شروع کیا تو خامہ کا اس کو موکل نظر آئے گا، نہ بھی ہو تو، اور یہ نفسیاتی طور پہ بھی ڈر جائے گا، ڈر جائے گا تو ہو سکتا ہے دماغ فیل ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح بھی ہوتا ہوگا، کسی کو واقعی موکل نظر آتے ہوں گے تو وہ سنبھال نہیں سکتا ہوگا، تو یوں وہ پاگل ہو جاتا ہوگا یا کچھ نہ کچھ اس کو ہو جاتا ہوگا. وہ ایک قصہ ہے کہ کسی کو موکل یا جن قبضے کرنے کا بڑا شوق تھا، ایک بزرگ کے پاس پہنچا کہ مجھے کوئی آپ جن دے دو میں اس سے کام لوں، مجھے بڑا شوق ہے. بزرگ نے سمجھا کہ نہیں تم نہیں سنبھال سکو گے بھائی، نہیں 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 سنبھال سکو گے. اس نے بولا کہ نہیں مجھے دینا ہے، ضد کی اس نے، تو اس بزرگ نے وہ جن اس کے تابع کر دیا، خوشی خوشی تو پہنچا. جن نے بولا کام دو میرے کو، اس نے بولا کہ یہ ادھر جو ہے نا عمارت بنا دو، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کھڑی کر دی، مجھے کام دو. خدا کا فرنیچر لگا دو، اور ٹھگا اٹھگ اس نے فرنیچر لگا دیا. اب وہ کام مانگے جائے، اب اس کو سمجھنا پڑے گا میں کام کیا دوں. جب یہ بالکل ہمت ہار گیا نا وہ کام، اب اس کے بعد رہا کیا، وہ سب کچھ کرا لیا تھا کام، اب وہ بولے کام دو، وہ بولے کام دو، اب یہ گھبرا گیا. اب وہ جن تو نہ کھاؤں کھاؤں کر کے اس کے پیچھے آیا، کام دیتے ہو گے نہیں، یہ بھاگا کیا، ریس کیا، ریس لگائی اور بزرگ کے پاس پہنچ گیا کہ حضور بچا لو، حضور بچا لو، مجھے کہاں رہا ہے جن. تو پر میں جو پہلے ہی منع کرتا تھا کہ تمہارا کام نہیں، ایسا کرو کتے کی دم پیدا کرو، کہیں سے کتے کی دم لو، پائپ میں ڈالو اور اس کو کام دے دو کہ اس کو سیدھی کر دے. اس کو اس نے یہ کام دے دیا، کتے کی دم پائپ میں ڈال کے کہ اس کو سیدھی کر کے دو. اب وہ جن نے وہ اپنا جو بھی ترکیب تھی وہ کی اور نکالی تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی. اب وہ جن اس میں مصروف ہو گیا. اب وہ کتے کی دم جو تھی وہ جتنی بھی کوشش کرے وہ رہتی ٹیڑھی تھی. تو پھر جن نے بولا کہ تو بھائی جیتا میں آ رہا ہے، مجھے آزاد کر دے. تو اس نے بھی جان چھڑا کہ جا تو آزاد ہے. یہ اس میں ایک کہاوت ہے نا، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، کتے کی دم سیدھی ہوتی ہی نہیں ہے. تو جو بیچا سدھ کرتے ہیں، اڑی کرتے ہیں، میں نہ مانوں والے جو نہیں اڑی باز ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لیے بھی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی لاگ سمجھاؤ، یہ اپنی مطلب ٹلتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ کسی یعنی جن کو قابو کرنا اور یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے اب اتنا ذرا لمبا وقت لگے گا. اس میں ایسے واقعات ہیں جو جنات جو ہے نا پھر مار ڈالتے ہیں، ان کی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے. تو اس سے یا حصار کبھی وہ پڑھنا بھول جائے، کبھی غسل کرنا بھول جائے، اور وہ پھر ہے جن کے جن سے کام تو بڑا لیا تھا اس نے، اب وہ بدلہ لیتے ہیں. اگر اس نے پھر بھی اس کو مار دیا تو خاندان آ جائے اس کے پورا جنات کا بدلہ لینے کے لیے. تو یہ اس چکر میں مت پڑو، قابو کرنا ہے نا، نفس کو قابو کرنا سیکھو. نہنگو اجدہا او شیر نر، مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، گر نفس سے امارا کو مارا. یعنی نہنگ مانے مگر مچھ، تو نے مگر مچھ مار دیا، شیر نر یعنی کہ شیر کو مار دیا، مرد شیر کو تو نے مار دیا. کوئی کمال نہیں کیا. کمال تو تب کہوں گا کہ نفس سے امارا، جو برائیوں پر ابھارنے والا جو نفس ہے نا، تو اس کو مار دے تو بولوں گا یار تو نے کام کیا، تو نے مارا. تو یہ کہ ہماری لڑائی شیطان سے ہے، نفس سے ہے، اور اس کو یہ قابو میں آنے والی چیزیں کہاں ہیں، ان سے ہی بس وہ بندہ ان کی نگرانی کرتا رہے اور ان سے بس ان کی چال میں نہ آئے. باقی جن پکڑنا اور یہ ہے وہ آزمائش والا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے جن قابو میں آ جائے نا تو کم از کم اس میں تکبر تو آ ہی جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے. تکبر یہ حرام ہے، بہت خطرناک ہے. اب دیکھو نا کسی کی تھانے کے حصے چو سے ترکیب ہو، الیک سلیک ہو، آنا جانا ہو، کیا خیال ہے اللہ کے میں یوں چلے گا ہوگا؟ مطلب پاپڑ پہلوان پھونک مارو تو دو تین گلاٹیاں کھا جائے گا، لیکن کیا ایس ایچ او سے دوستی ہے؟ ہاں جانتا میں کون ہوں. وہ لوگ ڈریں گے اس سے نہیں ڈریں گے، ایس ایچ او سے ڈریں گے کہ بھائی وہ تھانے دار اس کا دوست ہے یار، اس سے نہیں بگاڑو یار، اسے کیا پنگا لیں گے، اس سے پھنسا دے گا یار. تو یہ مطلب جب ایک ایس ایچ او یا کوئی پولیس سے بھی دوستی ہو تو بعض اوقات پاؤں زمین پہ ٹکتے نہیں ہے. پولیس اور پولیس اگر وردی میں ہو اور پولیس کے ساتھ یہ جا رہا ہے تب تو مطلب یہ کہ جیسے کوئی شیر ببر جا رہا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جس کے ساتھ جن ہو اس کو پتا کہ جن میرے قابو میں، میں نے یوں یوں کرنا یہ حاضر ہو جائے گا، اور یہ تو وہ تو اس کا تو کتنا دماغ جو ہے نا وہ بادلوں میں پرواز کر رہا ہوگا. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑا جائے، نہ ان کی کوئی آخرت میں پذیرائی ہے جنات قابو کر رہے گی. بس اللہ راضی ہو جائے، نفس قابو میں آ جائے، ہم گناہوں پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہم سے بڑھ کر کامیاب کون. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسائل سیکھنے کی سچ بات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہو؟ کہا آپ سے بات کرنی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت عرض کیا ہاں ہی کچھ شرعی مسئلے ہیں. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. پھر دونوں حضرات پھر رات بھر علمی گفتگو ہوتی رہی. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی امیر المومنین نماز صلاح یعنی کوئی نوافل ادا کر لیجئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نماز ہی میں ہوں. یعنی ہمارا مسائل پر اس طرح گفتگو کرنا مذاکرہ کرنا نوافل پڑھنے سے کم اہم نہیں. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرما رہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اسے لے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و شریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ